تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی فرام پاکستان will be our next speaker, and I will just give you a short background of his qualification. Please come inside instead of standing at the door. Come forward and fill the vacant spaces. Mr. Mufti Muhammad Taqi Usmani graduated from Darul Uloom Karachi, where he is also a lecturer in Hadith and Fiqh for the last 35 years. He is also the vice president of the same Darul Uloom in Karachi for 15 years. He has his BA in economics, that is, he has got his Islamic scholarly qualification as an alim and mufti. Besides that, he got his BA in economics and political science from the Karachi University. His MA in Arabic from the Punjab University in Lahore, and his law degree, LLB, from Karachi University. You can imagine a person of his caliber with all these qualifications, both secular education as well as Islamic education, and that is not enough. He is a prominent mufti in Pakistan, as well as a judge of the Supreme Court, Sharia Court in Pakistan, as well. On his international involvement, he is a member of International Islamic Fiqh Academy, headquartered in Jeddah, under the auspices of the Organization of Islamic Conference. The Academy deals with many relevant issues affecting Muslims in the light of the Sharia, how they can be resolved. And he is a very active member of this panel. He is a member of the Sharia Supervisory Board of several Islamic banks. To make another surprise to you, there are, as I heard from the distinguished guest, and he may mention more about it, over 100 Islamic banks exist today in the world, such as several Islamic banks, the Arab Bank of Bahrain, Al Baraka Bank in London, UK, and many others. He is a member of the Sharia Supervisory Board and advisor to the Islamic Bank. Currently, he is involved in the transformation of the interest-based banks, as we know today, into proper Islamic banks in Pakistan and in other parts of the world. He is an author of more than 30 books in Arabic, Urdu, and English, currently translating Maariful Quran, the famous tafsir of his late father, Grand Mufti of Pakistan, Hazrat Sheikh Muhammad Shafiq, nazarullah marhamahu.
As well as his own, he has compiled the Sharh of Muslim Sharif, the book of Hadith, and is ready in 3 volumes, and he's working on the 4th volume of the Sharh. And I'm not finished yet. He's widely traveled in many Muslim and non-Muslim countries and has published travel memoirs.
In this magazine, if you would like to subscribe to this magazine, this is not a commercial, but this is an advice or recommendation from my part, because what I can benefit from something I like to share with all of you as well, and I'm sure those of you who are familiar with this magazine would say the same, that if you would like to subscribe, please see me after the program. Now call upon our guest, Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani. How I have this speech in English will be provided later on, after.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑی عظیم شہادت کا موقع اور میں اسے اپنی زندگی کے نصیب ترین ایام میں شمار کرتا ہوں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ادارے کی افتتاحی تقریب میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے. اس بر اعظم امریکہ میں اپنی نوعیت کا منفرد اور شاید پہلا ادارہ ہے. پھیلے ہوئے بر اعظم میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں اگر کوئی ایسا تعلیمی ادارہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کی اس ضرورت کو پورا کر سکے کہ وہاں سے مسلمانوں کی دینی ضروریات کی تکمیل کے لیے صحیح معنی میں علماء حق پیدا ہوں اور دین کی مطلوبہ خدمت انجام دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنے کسی بندے کے دل میں اس کام کا دائرہ اور جذبہ قوت اور شدت کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں. ارے محترم بزرگ حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر عافیت کے ساتھ تابیر سلامت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ طلب پیدا فرمائی اور کئی سال سے اس طلب کے اثرات میں ان کی چہرے پر ان کی گفتگو میں ان کی جدوجہد میں دیکھتا رہا ہوں. یہ طلب کہ اس پھیلے ہوئے قرض اعظم میں مسلمانوں کے دین کے تحفظ اور اس کے بقا کے لیے ایسے لوگ پیدا ہوں جو صحیح معنی میں حاملان دین مسیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مخلصانہ جذبے کے یہ برکت عطا فرمائی کہ رکاوٹیں بھی آئیں دشواریاں بھی پیدا ہوئیں لیکن ان کی اس مخلصانہ جذبے اور جدوجہد کا یہ بہترین پھل اس وقت آپ کے سامنے ہے. یہ عمارت جس میں ہم آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور اس کا ابتدا کرنے کی تعارف حاصل کر رہے ہیں. یہ در حقیقت اس مخلصانہ جذبے اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ جانے کس طرف کے ساتھ مانگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس طالب علم کو ترقیات ظاہری اور باطنی عطا فرمائے. مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ اس ادارے سے اس بر اعظم میں اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے لیے اس دنیا میں انشاءاللہ کوئی کام لینا منظور ہے. اس کے نتیجے میں غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے. اللہ علم کے تعارف کا جہاں تک تعلق ہے اور اس کی ضرورت کا, مجھ سے پہلے حضرت مولانا ملک عبد الحفیظ صاحب مدثر ہوں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکے ہیں, اور اس سے پہلے میرے برادر عزیز مولانا محمد ابراہیم صاحب نے جس تفصیل کے ساتھ اور جس وضاحت کے ساتھ اس دارالعلوم کے مقاصد اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالی, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کی عمر میں, ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا احاطہ کیا کہ واقعہ تو یہ ہے کہ اب اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش, لیکن تعمیل حکم کے خاطر چند مختصر گزارشات میں بھی عرض کر کے اس حالت میں صدا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو صحیح طریقے پر, صحیح نیت سے, صحیح مقصد کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا کرے. صرف ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلو یہ ہے کہ آج ہم اس عمارت میں بیٹھ کر اس دارالعلوم کے آغاز اور اختتام کی جو مسرت محسوس کر رہے ہیں اور اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور اس حال سے باہر جا کر اور دنیا کے چلے ہوئے نظاموں سے متعارف ہو کر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے اور شاید کافی بڑی تعداد میں ملیں گے جو یہ کہے کہ اس دور میں, اس بیسویں صدی میں اور اس ترقی یافتہ دنیا میں اور اس ترقی یافتہ ملک میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو 1400 سال پرانے نظام کو واپس لانے کی دعوت دینے والا ہے, جو 1400 سال پرانی تعلیمات کو زندہ کرنے والا ہے, اور وہ دور جس میں کہ دنیا چاند تک پہنچ رہی ہے, مریخ پر کمندے ڈال رہی ہے اور سائنس کی ترقیات اپنے عروج تک پہنچ رہی ہے, اس ماحول کے اندر یہ بیٹھ کر قرآن کریم کو بغیر سمجھے بوجھے یاد کرانے کی کوشش, یہ 1400 سال پہلے اترے ہوئے قرآن اور 1400 سال پہلے کمی ہوئی احادیث کی تعلیم کی کوشش, یہ 1425 صدی کے اندر اس کی کیا کرتی ہے. کچھ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو میں مختصرا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت جو لوگ اس علم دین کی حقیقت سے واقف نہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ علم دین اس پرانے نظام زندگی کی طرف لوٹانے والا دین. یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں, علم کیا چیز ہوتی ہے, علم کے معنی کیا ہے, اور کیا واقعتاً یہ سائنس اور علوم مرتبہ علم کے حاصل کر لینے سے علم کے حاصل کر لینے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے یا اس کے باوجود کسی اور علم کی بھی ضرورت ہے. اسے سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کو تھوڑا سا سوچنے کی دعوت دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا, انسان کو پیدا کیا, تو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. اگر علم نہ ہو تو انسان اس دنیا میں جی نہیں سکتا. اگر انسان کے پاس معلومات نہ ہو, نالج نہ ہو, تو وہ اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف ذرائع عطا فرمائے, اور ان میں سے ہر ذریعہ علم کا ہر ذریعہ وہ اپنا ایک محدود دائرہ رکھتا ہے, اس دائرے کے اندر وہ علم کا ذریعہ کام کرتا ہے, اس سے باہر نکل کر اگر اس سے کام لینا چاہے تو انسان کام نہیں لے سکتا, اس کو علم حاصل نہیں. مثلا سب سے پہلا علم کا ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا وہ اس کے یہ حواس سے کمتا, یہ پانچ حواس, آنکھ, کان, زبان, ہاتھ اور ناک سننے کا, یہ پانچ حواس ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا. بعض چیزوں کا علم آنکھ سے دیکھ کر حاصل کرتا, بعض چیزوں کا علم کان سے سن کر حاصل کرتا, بعض چیزوں کا علم زبان سے چکھ کر حاصل کرتا, بعض چیزوں کا علم ہاتھ سے چھو کر حاصل کرتا ہے, بعض چیزوں کا علم ناک سے سن کر حاصل کرتا. یہ پانچ ذرائع علم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا. ان سارے ذرائع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ ہر ایک کا ایک فنکشن ہے, ان میں سے ہر ایک ذریعہ علم کا ایک خاص دائرہ عمل ہے, اس دائرہ عمل کے اندر وہ کام کرے گا, اس سے باہر اگر اس کو استعمال کرو گے تو وہ کام نہیں کرے گا. آنکھ علم کا ذریعہ ہے لیکن وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے, سن نہیں سکتی. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آنکھ کے ذریعے سننے کا کام لوں, کان بند کر لوں اور آنکھ سے سننا چاہوں تو آنکھ اس کو سننے کا کام نہیں دے سکتی. کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کانوں سے دیکھنے کا کام لوں, کہ آنکھ کو بند کر لوں اور کان سے دیکھ کر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو کان وہ جواب دینے سے انکار کر دے گا, وہ دیکھ نہیں سکتا. کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے جو اللہ نے ذریعہ عطا فرمایا ہے وہ زبان ہے, زبان سے چکھ کر انسان کو ذائقہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا کھٹا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کام اپنی آنکھ سے لینا چاہے, چکھے تو ہے نہیں, آنکھ سے دیکھ کر یہ بتائے, یہ معلوم کرے کہ اس میں یہ مٹھاس ہے یا کڑوا ہے, تو میں آنکھ سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی. ہر ایک ذریعہ علم کا ایک اپنا دائرہ ہے, ایک اپنا فنکشن ہے, اس سے باہر ہو اس کو کام نہیں دے سکتا. یہ حواس سے کمتا یعنی یہ پانچ حواس جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, یہ پانچوں سے پانچوں بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتے ہیں. ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں نہ آنکھ علم عطا کرتی ہے, نہ کان علم عطا کرتا ہے, نہ زبان علم عطا کرتی ہے, نہ ہاتھ علم عطا کرتے ہیں. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا علم کا ذریعہ انسان کو عطا کروایا اور وہ ہے انسان کی عقل, کہ جہاں یہ آنکھ کان ناک اور یہ قوت لاگتا خواب سے کھمتا اپنا کام چھوڑ جائے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے, اس عقل سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک مثال یہ ہے, میرے سامنے یہ مائکروفون رکھا ہوا, اس مائکروفون کو آنکھ سے دیکھ کر میں نے یہ معلوم کیا کہ یہ کالا ہے, یہ اس کا رنگ سیاہ کالے رنگ کا, ہاتھ سے چھو کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ٹھوس ہے اور یہ شاید لوہے کا بنا ہوا ہے, پھر میں اس کو زبان سے چکھ کر دیکھنا چاہوں تو اس کا سر پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی ذائقہ موجود نہیں ہے. یہ تین باتیں تو میری آنکھ نے بتا دی, لیکن اب یہ بات کہ یہ وجود میں کیسے آیا, یہ مائکروفون کیسے وجود میں آ گیا, کیسے اچانک یہ اس نے وجود اختیار کر لیا, یہ بات اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر معلوم کرنا چاہوں آنکھ جواب نہیں دے گی, اس واسطے کہ اس کا جو مینوفیکچرنگ کا پروسیس ہے تو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, کان سے سن کر حاصل نہیں کر سکتا, زبان سے چکھ کر حاصل نہیں کر سکتا, ہاتھ سے چھو کر حاصل نہیں کر سکتا, تو میری اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور علم کا ذریعہ مجھے عطا کروایا وہ عقل. عقل میں نے میری یہ بتایا کہ یہ مائکروفون جو ایک بڑے سسٹمیٹک انداز میں بنا ہوا ہے اور ایک بہت مفید کام مفید خدمت انجام دے رہا ہے, یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, یقیناً اس کو کسی بنانے والے نے بنایا, حالانکہ بنانے والے میری آنکھوں کے سامنے نہیں, میری آنکھ سے دیکھا نہیں, کان سے سنا نہیں, ہاتھ سے چھوا نہیں, لیکن میری عقل میں یہ رہنمائی تھی کہ یہ مائکروفون خود بخود وجود نہیں آ سکتا, اس کو کسی بنانے والا نہیں ہے. تو یہ عقل ایک چوتھا ذریعہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس جگہ آتا ہے جہاں آواز سے سمجھا کام چھوڑ دیتے ہیں, اس جگہ پر عقل آپ ایک انسان کی رہنمائی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا ذریعہ علم یا حواس سے سمجھا دیے, اس کے بعد انسان کو عقل عطا فرمائی کہ عقل کے ذریعے وہ کام کرتا ہے. جہاں حواس سے سمجھا کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر عقل انسان کی رہنمائی کرتا. لیکن جس طرح ان پانچ حواس آنکھ کان ناک اور ہاتھ ان کی ان کا فنکشن غیر محدود نہیں تھا, ایک حد سے جا کر ختم ہو جاتا تھا, اسی طرح عقل کا فنکشن بھی غیر محدود نہیں, وہ بھی اس طرح لامحدود رہنمائی نہیں کرتی انسان, وہ بھی ایک حد پر جا کر ایک حد تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے, ایک حد پر جا کر وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس مقام پر جہاں پر کہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک پانچواں ذریعہ علم عطا فرمایا اور اس کا نام ہے وحی الہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی. یہ آتی ہوئی جگہ جہاں عقل انسان کی طرح عقل اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی, انسان کی عقل اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی تھی, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ انسان کی رہنمائی کرتی. تو جس طرح کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں آنکھ سے کان کا کام دوں, آنکھ سے سننا چاہوں, تو وہ بیوقوف ہے, احمق ہے. اس لیے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے, سننے کے لیے بھی بنائی گئی. اسی طرح اگر کوئی شخص عقل کے ذریعے وہ چیز حاصل کرنا چاہے, وہ علم حاصل کرنا چاہے جو عقل کا فنکشن نہیں, وہ وحی الہی کا فنکشن, اس کو حاصل کرنا چاہے, وہ بھی اتنا ہی بیوقوف ہے جتنا وہ شخص جو آنکھ سے دیکھنے کے بجائے سننے کا کام لینا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے انسان کی زندگی میں معلومات, تو اس واسطے یہ وحی الہی ایک مستقل ذریعہ علم ہے, اس مقام پر آتا ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی. اب ایک لادینی فکر میں اور اسلامی فکر میں جو بنیادی فرق وہ یہ کہ لادینی فکر وہ ان پانچ حواس سے سمجھا اور اس عقل پر جا کر رک جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی علم حاصل کریں گے وہ ان پانچ حواس کے ذریعے کریں گے اور اس عقل کے ذریعے کریں گے, اس سے آگے ہمارے پاس کوئی علم کا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کریں. اسلام آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, تمہاری نظر محدود ہے, صرف تمہارے پاس جو علم کے ذریعے ہے وہ صرف پانچ حواس اور عقل نہیں ہے, اس سے آگے بڑھ کر ایک اور ذریعہ علم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ذریعہ ہے, جب تک اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرو گے گمراہیوں میں گھٹک کے رہو گے. اور تاریخ اس بات پر گواہ کہ جن لوگوں نے طرح عقل کے اوپر بھروسہ کیا اور عقل سے ہر سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ کبھی بھی ہدایت کی منزل نہیں پا سکتے. میں کل سنا رہا تھا ایک واز میں واقعہ کہ ایک فرقہ گزرا ہے باطنی فرقہ, تو فرقے کا ایک مشہور لیڈر ہے عبید اللہ ابن حسن قیروانی, اس نے اپنے پیروں کے نام ایک خط میں ایک عجیب بات لکھی. اس نے لکھا کہ مجھے ان لوگوں کی بے عقلی کا انتہائی حیرت ہوتی ہے, وہ کتنے بے عقل احمق بیوقوف لوگ ہیں, ہوتی ہے کہ جو کہتے ہوئے اس شرم والے ہوتی ہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. وہ کہتا ہے کہ مجھے بے عقلی اس بات کی بے عقل اس بات میں بڑی بے عقلی والی ہوتی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں اس کی ایک بہن موجود ہے اور وہ خوبصورتی کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے اور سلیق کا پیار بھی بہت زیادہ ہے, خدمت گزار بھی بہت زیادہ ہے, اس کو بھائی کی طبیعت سے مناسبت بھی بہت ہے, لیکن یہ بے عقل بھائی اس بہن کا ہاتھ تو پکڑا دیتا ہے کسی اجنبی کے ہاتھ میں اور اس سے اس کی شادی کر دیتا ہے اور خود اپنے لیے باہر سے ایک ایسی لڑکی لے کر آتا ہے نکاح کرنے کے لیے کہ جس جو اتنی زیادہ اس کو جمال کے اعتبار سے بھی اتنی جیسی نہیں ہے, سلیقہ چار بھی اس جیسی نہیں ہے, طبیعت مزاج بھی اس جیسا نہیں ملتا, تو یہ بیوقوف اگر عقل سے کام لیتا تو اپنے گھر کی دولت تو گھر ہی میں رکھتا اور باہر نہ جاتا. اس لیے کہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں دوسری جگہ بھیک مانگتا پھرے. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بہن اپنے بھائی کے لیے روٹی پکا سکتی ہے, کھانا فراہم کر سکتی ہے, اس کی اور کوئی خدمت کر سکتی ہے, اور کوئی آرام پہنچا سکتی ہے, اگر اس کو یہ آرام بھی پہنچا دے تو اس میں کیا بے عقلی کی بات. یہ خط اس نے لکھا ہے عبید اللہ جعفر کاروانی نے اپنے کاروبار کے نام آپ سے 6 سال پہلے. 6 سال پہلے وہ سب یہ بات لکھ گیا تھا. اس وقت خدا جانے لوگوں نے لعنت ہی بھیجی اس کے اس خط کے اوپر, کسی نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, لیکن آج 20ویں صدی میں اس کو اپریشیٹ کرنے والے پیدا ہوئے آپ کے اسی ملک کے اندر, اور اس کے باقاعدہ اس کو فلسفہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, اور انسیکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باقاعدہ مضامین لکھے جا رہے ہیں, کتابیں کھا رہے ہیں. تو یہ جو فلسفہ ہے یہ بنیاد اس میں اپنے عقل کا, کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر عقل کو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد کر کے رکھا جائے تو اس دلیل کا محض عقل کی بنیاد پر جواب نہیں ہے, طرح عقل کی بنیاد پر جواب نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ وہ عقل جو وحی الہی کی رہنمائی سے بے نیاز ہو, آزاد ہو, وہ حقیقت میں عقل نہیں ہوتی. وہ اس کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ہوا, اور قرآن کریم کہتا ہے لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض, اگر حق ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو یہ آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے, یہ فاسد ہو جائے. یہ بتا کر اس لیے یہ عقل اس جگہ استعمال کی جا رہی ہے کہ جہاں عقل کا کام نہیں, وہاں وہ جگہ تھی وحی الہی کی رہنمائی حاصل کرنے اور استعمال کی جا رہی ہے اس جگہ پر عقل. یہ رب اللہ غلط ہوگا اس کو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بتا ہوتا جو بھی میٹر ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو ناپنے کے لیے آج کل میٹر ایجاد ہوئے ہیں, تو ہر میٹر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ خاص ایٹماسفیئر میں خاص ٹیمپریچر میں صحیح جواب دیتا ہے. اس ٹیمپریچر سے اس کو زیادہ ٹیمپریچر میں رکھ استعمال کرو یا کم ٹیمپریچر میں رکھ استعمال کرو یا خاص سزا کے اندر استعمال کرو جس کو بڑا استعمال کرو تو وہ اس کا جواب غلط دے دیتا ہے. یہ عقل اگر اس عقل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے تحت استعمال کیا جائے تو یہ عقل جواب صحیح دے, اور اگر اس وحی الہی سے اس کو آزاد کر کے بنیاد کر کے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ میٹر غلط جواب دینے لگتا ہے. اللہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہوگا, جن کا مقدمہ ابن خلدون مشہور ہے اور تاریخ ابن خلدون, اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے یہ بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے, بڑی عمدہ میزان ہے, ترازو جس سے حق اور باطل کو توڑا جاتا ہے, لیکن یہ ایک حد تک انسان کو دام دے سکتی ہے, اس سے آگے دام نہیں دے سکتی. وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے سونا تولنے کا کانٹا جس میں عورتوں کے زیور تولے جاتے ہیں, وہ کانٹا ہوتا ہے سناروں کے پاس, چھوٹی سی ترازو ہوتی ہے, وہ سونا تولنے کے لیے بنائی گئی. وہ تولا, دو تولا, 10 گرام, 20 گرام, 30 گرام اس میں تول لو تو وہ صحیح کام کرے گی, لیکن وہ سونا تولنے کا کانٹا ہے اور اس نے پہاڑ تولنے شروع کر دیے, وہ کانٹا ٹوٹ جائے گا, جواب صحیح نہیں دے گا. اس واسطے کہ وہ در حقیقت وہ سونا تولنے کے لیے بنایا گیا تھا, وہ پہاڑ تولنے کے لیے بنایا گیا.